السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، بولو ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ کر لیتے ساتھ ساتھ. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کا مذاکرہ کر رہے ہیں. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں.
It is the belief of a Muslim that Allah is the sole doer of every single thing.
وہی فعال لما یرید ہیں، وہی اس چیز کرنے والے ہیں اس چیز کا جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں.
He is the one who does anything that he wills and he wishes for.
ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا.
No one can overpower him.
ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا.
No one can make him helpless.
ان کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا.
No one can ignore the orders and the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے.
And the way it is with him is that when he wishes for something to happen, that thing comes into existence.
اس عقیدے کے پس منظر میں اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے.
So keeping this in mind, we should understand that whatever is happening in the whole universe today and the whole earth is happening only by the will of Allah subhanahu wa ta'ala.
مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی.
Whatever is happening with the Muslims and whatever is happening with the non-Muslims is all of it is only by the will of Allah subhanahu wa ta'ala.
اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مسلمان ان کو مانتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے
کہ
ساری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان یہ ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے یہ ہیں.
The most low value people are the believers, are the Muslims.
ساری دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجی یہ ہیں.
The most who've been driven away from their homelands and they are taking refuge in different places, these are the Muslims.
تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
So why is this happening? Why is it Allah allowing this to happen?
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی مدد ہٹا لی ہے مسلمانوں سے. اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی مدد مسلمان سے ہٹاتے کیوں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی مسلمان سے جب مدد ہٹاتے ہیں تو دوسرے کی مدد کرتے نہیں ہیں.
And when Allah subhanahu wa ta'ala removes his help from the Muslims, it doesn't mean that he will by default help the others.
وہ موقع دیتے ہیں دشمن کو مسلط ہونے کا.
He gives the opportunity to the others to overpower the Muslims.
جیسے آپ اپنے بچے کی کسی بوائے اسکول سے ناراض ہو گئے کہ وہ اسکول کے ٹائمنگ میں اور جناب والا ہوم ورک کے ٹائمنگ میں خامخواہ چلا رہا ہے، تو آپ اس کو گاربیج کی باکس میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا کے کون لے جا رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی اور کی ہیلپ کر رہے ہیں تو لے جاؤ، بلکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کوئی بھی لے لیں.
فار ایگزامپل، یور چائلڈ گیٹس ہی ہیز اے بائک اینڈ ہی از رائڈنگ ہز بائک اینڈ ہی مسز اسکول اینڈ ہی ڈزنٹ ڈو ہز ہوم ورک بیکاز آف دس، سو یو گیٹ اپسیٹ وِد ہیم اینڈ یو تھرو اوے دی بائک. Now you put the bike in trash, you are not helping the other person that come and take it. You don't care who takes it, you just throw it away. You just want to get it away from your child.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب مسلمان کی اللہ مدد کرتے ہیں تو اس کے حالات الگ ہوتے ہیں, جب اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں تو اس کے حالات الگ ہوتے ہیں.
So this is the system of Allah SWT, that when he wants to help the Muslims, the way and how it's done is differently, and when he wants to remove his help, it is done in a different manner.
حالات جو ہیں ان کی مثال تیر کی ہے, تیر.
The conditions, the example of conditions is like an arrow.
اور حالات جس کی طرف سے آ رہے ہیں اس ظاہر ہے کہ اس کے پاس کمان ہے جس میں سے وہ چھوڑ رہا ہے.
And the one who's deciding, who's making the decisions, who's sending the conditions and the situations upon the people, obviously he's the one who's holding the bow and he's shooting the arrow.
ایک بہت بڑے حکیم نے, ایک فلسفی نے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اس کا نام سقراط کہا جاتا ہے, مشہور ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا.
A very wise person in the time of Musa alayhi salam, it is said his name is Sukrat. So he came to visit Musa alayhi salam.
اور اس نے یہ پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں.
And he said, I have a question for you.
اور اسی پر فیصلہ کروں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں.
And based on your answer, I will decide if you are the prophet of Allah or not.
اس نے کہا کہ مصیبتیں جو ہیں وہ تیر بن جائیں.
If the difficulties are turned into an arrow.
اور آسمان جو ہے وہ کمان بن جائے.
And the sky becomes the bow where the arrow is shot down from.
تو کیا اس سے بچنے کی انسان کے لیے کوئی صورت ہے؟
Then is there a possibility for the human being to save himself from this kind of situation?
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جی ہاں ہے.
سید موسیٰ علیہ السلام said yes, there is a way out.
میں جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس کے قریب جاؤ, چونکہ تیر دور جاتا ہے قریب والے کو نہیں لگتا.
He said go near the one who is shooting the arrow, because the arrow goes further away from the bow. If you are near the person who is shooting the arrow, you will not get shot.
اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے.
So then he said yes, I believe that you are the prophet of Allah. Only a prophet can come up with this answer.
اس مثال کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمان کو اصل کرنے کا کام کیا ہے.
So this tells us what is the thing that we have to do, what is the course that we have to adopt.
اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا.
And that is to get closer, to get nearer to Allah subhanahu wa ta'ala.
اور اللہ رب العزت سے دوستی بنانا.
And to make him our friend.
تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی.
Then the help of Allah will be with us.
اب اللہ سے بندہ قریب کیسا ہوتا ہے؟
Now, how to get closer and nearer to Allah subhanahu wa ta'ala?
تو اللہ کے سب سے قریب اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
The one who is the nearest to Allah is the Prophet of Allah.
ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب کی موافقت کی جائے گی تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے.
So it is obvious that if his example and his style is followed and we become like him, then we will get close to Allah.
اسی لیے حضور نے فرمایا, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, چونکہ وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہی ہے, میں حبیب اللہ ہوں.
So this is why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran and he told the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to tell the people that say, those of you who follow me, then you get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah will love you because Allah already loves me.
فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کچھ مسٹیکس تمہارے سے ہوئے وہ سب ختم کر دیں گے.
And the other part of this verse is that Allah will forgive your sins. So whatever mistakes, mishaps happen, He will forgive you.
اب ایک مسئلہ بہت سمپل سا ہے, وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کریں, کرتے تو ہیں جتنی ہم سے ہوتی ہے.
So one very simple question here is that how do we follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? We do To some of our ability, but how to do it?
جتنی ہم کر رہے ہیں پتا چلا کہ اتنی اللہ کے لیے enough نہیں ہے.
What ever we are doing, it is to be understood that this is not enough.
اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ویسی کرنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں.
So the obedience to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the following of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم should be done in the way that Allah wants us to be.
اس کی بنیاد میرے دوستو دو چیزوں سے ہوتی ہے.
So this, the foundation of this is two things.
ایک تو یہ ہے کہ اپنا علم ختم کر کے نبی کے علم کو لینا,
to deny our knowledge, our experience, our observation, and to accept and to agree with the knowledge brought by the Prophet of Allah.
جو وحی کا علم ہے اس پہ بھروسہ کرنا,
to believe and to trust in the knowledge that is sent to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم from Allah.
اس لیے کہ اصل علم وہ ہے,
the revelation, the ilm, the knowledge of revelation, that is the true knowledge.
تو علم نبوی پہ ٹرسٹ آ جانا کہ وہ علم صحیح علم ہے اور پورا علم ہے.
The knowledge that was given to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and from him to us, our belief must be that that is the true knowledge and that is complete knowledge.
دوسرے یہ ہے کہ ہر عمل میں آدمی کا وہ رخ ہونا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جس کو ادب کہتے ہیں.
And the other thing is that in every action, in everything, that our manner of doing should be like the way of the Prophet.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی, مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا, اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا, بہترین ادب سکھایا.
My Lord has taught me knowledge and he has taught me the best knowledge, and my Lord has taught me manners and he has taught me the best of manners.
ہم علم کے اندر تو اتنا اعتماد نہیں کرتے علم نبوی پہ جتنے کرنا چاہیے, اس میں ہم کمزور ہیں.
Our belief in the knowledge of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the knowledge that is conveyed to us through him, our belief is weak, it is not the way it should be.
اس لیے کہ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, پری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک جائیں, کوئی ایک سبجیکٹ بھی ویسا نہیں ہے جس میں نبی کا علم شامل ہو.
Just look at, for example, our education system. From kindergarten until university, there is not even one subject that is taught to the Muslims that is along the lines of the knowledge of prophethood.
تو جب نبی کا علم اس میں نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ پر ہے, تو اس کو باضابطہ طریقے پہ سیکھنے سکھانے کا کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے.
And if the knowledge of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is not in our education system, it is somewhere else, then we don't have a way of propagating and spreading this.
ہم دوسروں پہ الزام نہیں دے سکتے, ان کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ ان کو بلیو نہیں, وہ یقین نہیں رکھتے, تو ان کے پاس ہوگا بھی کیوں.
We cannot blame others. Obviously, they don't have it. They don't believe in Allah and His Prophet. So why would they have this knowledge? So they don't have it.
مگر ہم تو ایمان رکھتے ہیں.
But we are believers.
تو اس لیے ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو چاہے اس کے لیے الگ نظام رکھنا پڑے, ہم کو کرنا پڑے گا.
Then it becomes our responsibility as believers that we must have a system for it so that this can be disseminated.
اور دوسرے ادب جو ہے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر چیز میں وہ شامل کرنا, چونکہ جتنا علم ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ادب ڈیزائن ہوتا ہے. جب نبی کا علم نہیں رہا تو نبی والی ثقافت نہیں ہوگی, تہذیب نہیں ہوگی, کلچر نہیں ہوگی, عادتیں نہیں ہوں گی, معاملات نہیں ہوں گے. نبی کے علم کے ساتھ میں نبی کا ادب, وہ بھی الگ سسٹم چاہتا ہے.
So with the knowledge of the prophets comes the manner and the way of doing. And if the knowledge of the prophets is not there, then that culture, that system, that style of the prophets will not be there. And this is a requirement.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داریاں مسلمانوں پر دی.
This is why Allah SWT has placed two responsibilities to trust on the believers.
ایک تو یہ ہے کہ نبی کی اتباع کرنا, اور دوسرے نبی کی نصرت کرنا.
One is to follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and second is to help the Prophet of Allah.
نبی کے علم کو جاننا اور نبی کے علم کے مطابق عمل کرنا, ایک ذمہ داری یہ دی گئی.
So one responsibility is to learn and to understand the knowledge of deen of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and to live our life according to it. This is one part.
دوسری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مدد کرنا.
The second is to help the deen of Allah, to help the Prophet of Allah.
اسی لیے اتباع الگ ہے, نصرت الگ ہے.
So this is why obedience is one thing, help is another thing.
نصرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس نالج کو اور اس ادب کو موو کیسا کریں گے ادرس میں.
So help, the meaning of this is how this knowledge will be moved and spread, and how the obedience will be spread.
ہر وہ چیز جس میں دین پھیلتا ہے,
everything in which deen spreads,
اور اس کی حفاظت ہوتی ہے,
and deen is protected,
اشاعت ہوتی ہے,
and deen is published and publicized,
بچوں میں, بڑوں میں, مردوں میں, عورتوں میں,
in kids, in grown-ups, in men, in women,
اس کو نصرت کہتے ہیں.
This is called nusrat.
دعوت کو بھی نصرت اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت سے دین پھیلتا ہے.
Da'wat is also the same thing, that da'wat is a means of spreading the deen.
Taaleem ko bhi nusrat isi liye kehte hain ki taaleem se deen phailta hai.
Education system teaching is also called nusrat because this is how deen spreads.
Tarbiyat ko nusrat isi liye kehte hain ki tarbiyat se deen phailta hai.
Upbringing is also called nusrat because correct upbringing is how deen spreads.
To ittiba alag hai, nusrat alag hai.
So obedience is one thing, helping the deen of Allah is another thing.
Aur Allah ne isi liye kunu ansar Allah farmaya. Ay iman walo, tum Allah ki madad karne wale bano.
This is why Allah has mentioned, O you who believe, be the helpers of Allah.
Aur aam mufassirin iska matlab batate hain ki ansaran lidinillah, Allah ke deen ki madad karne wale bano.
And the commentators generally, the commentators of the Quran, they explain this verse to mean that this means to help the deen of Allah.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے حقوق بتاتے ہوئے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو ان پر ایمان لائیں گے جو ان کی تعظیم کریں گے جو ان کی نصرت کریں گے جو ان کی اتباع کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اس لیے پہلی بات یہ ہے میرے دوستو کہ ہم سب یہ نیت کریں کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے
So the very first thing is we must all make a determined intention that we want to get closer and nearer to our Allah
اور ساری انسانیت کو اللہ کے قریب کرنا ہے
And we want to bring the whole mankind closer to Allah
قریب ہونے میں اتباع ہے قریب کرنے میں نصرت ہے
Ourselves being coming closer to Allah this is the part of obedience and To bring others closer to Allah subhanahu wa ta'ala, this is the help that we are talking about.
تو دوسرے لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریب کرنے کے جو اسباب ہیں وہ صحیح معنی میں ہم اختیار کریں.
So the method of bringing others closer to Allah, what are the means? We should adopt those means correctly.
اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی نیت کرنے کے ساتھ صرف اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خوف دل میں رکھنا ہے پوری مخلوق کا خوف دل سے نکالنا ہے
So to bring others closer to Allah, one thing that we should and we must have is that the fear should be that of Allah only, not that of the creation at all.
آدمی اپنی عقل سے اللہ کے غیر کے خوف کو نکال دے.
Through our reasoning, we should remove the fear of others from our heart.
طبیعت سے نہیں نکال سکتا ہوں.
Physically, maybe not.
ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے. ابھی سانپ آ جائے گا تو سارے بھاگ جائیں گے.
So physically and practically, maybe not. If we are saying that we should only fear Allah, if a snake or a scorpion shows up here, then people will run around. But through our reasoning, we must understand.
خود موسیٰ علیہ السلام بھی جب عصا کو سانپ ہوتا ہوا دیکھے تو بھاگ گئے.
Even Musa alayhi salam himself, when he threw his stick on the ground, as was the order of Allah, and that stick turned into a serpent, a giant serpent, then he stepped back and he ran.
یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے اوپر ایمان پورا نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے.
This does not mean that his belief in Allah was not complete.
وہ ایک الگ چیز ہے. Physically, طبعی طور پر کسی چیز سے ڈرنا الگ چیز ہے.
To believe it is one thing, and physically to be scared of something is a different thing.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنے میں اللہ تعالیٰ سے رعب کرنے میں اور غیر کا خوف نکال دینے کا تعلق آدمی کی عقل سے ہے کہ عقل کے اعتبار سے خوف دور ہو جائے
So this has to do with the reasoning of a person. Through reasoning we must overcome this that I should only have fear of Allah and not beyond that.
آج کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ڈرنے لگ جائے
So what others want today is that the believers should be afraid and should have fear.
جتنا زیادہ ڈریں گے اتنے زیادہ دین سے ہٹیں گے
The more fear they have, the more afraid they are, the further they will get away from the deen of Allah.
جتنے زیادہ ڈریں گے اتنے زیادہ اپنے دین کو چھپائیں گے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو چھپائیں گے اپنی شناخت کو چھپائیں گے
The more they are afraid, the more they will hide their identity and their deen and their ways and their lifestyle.
جتنا زیادہ چھپائیں گے اتنا زیادہ دور ہوتے جائیں گے
And the more they hide their ways and their deen, the further they will get away from deen.
اسی لیے hesitate نہیں ہونا ہے.
This is why we must not hesitate in practicing our deen.
جس وقت ہندوستان تقسیم ہوا, ہندوستان پاکستان بنا, بولو.
Back in the 40s, when India and Pakistan had split,
اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت سخت حالات آئے,
And there was much difficult conditions upon the Muslims who stayed in India.
और लाखों मुसलमानों को गैर मुस्लिमों ने कत्ल कर दिया.
And hundreds of thousands of Muslims were killed and slaughtered by the non-believers.
तो मुसलमानों में बहुत डर आ गया था.
At that time, a lot of fear was among the Muslims.
जब हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की दावत शुरू की, दावत की मेहनत शुरू की.
When the great scholar Sheikh Ilyas, when he started the effort of deen and the revival of deen amongst the believers.
उन्होंने जहां और नसीहतें की वहां एक नसीहत बहुत खास की.
Amongst the many advices that he has given, one specific advice I want to talk about.
उन्होंने ये फरमाया कि स्टेशनों पर, बसों पर, बाजारों में अजान दे नमाज पढ़ा करो जमात के साथ में खुल्लम खुल्ला. क्योंकि मुसलमान हिम्मत नहीं कर रहा था ऐसा करने की.
wherever you are, even in public places, whether it's a train station or bus station, wherever you are, when it is time for salah, call adhan and pray together as a group in front of the people. And at that time, people were not willing to do this.
बसों में, ट्रेन में लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे डर के मारे.
In trains, even those who used to make salah, when they are in train, they would not make salah.
उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही. उन्होंने कहा कि अगर तुम डरते रहोगे, छुपाओगे अपने को, तो फिर ये डर कायम रहेगा, और अगर तुम शो करोगे तो लोग मानूस हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे तुम्हारी हरकतों से.
So Sheikh Ilyas, he said one great thing at that time. He said that if you hide your deen, then this will become your nature and then you will become like that. And if you show and practice and expose your deen, then others will get used to it.
शुरू में लोग हंसेंगे भी.
And it will become a norm. And in the beginning, yes, people may
लोग teasing भी करेंगे.
They may even tease you.
जुमले भी कसेंगे.
They may even say stuff to you.
हो सकता है कि किसी की तरफ से कोई अजियत भी पहुंच जाए.
Once in a while, there may be some cases here and there of some kind of hurt and harm.
मगर धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि मुसलमान की शनाख्त ये है, मुसलमान करता ये है.
But slowly people will understand and realize this is the identity of a Muslim, this is what a Muslim does.
उसका फायदा यह हुआ कि पूरी इंडिया के अंदर मुसलमानों की एक शनाख्त और उनकी पहचान उन लोगों में हो गई, और वो उससे मानूस हो गए. वो बिल्कुल भी उससे उनको अचंभा नहीं लगता, अजनबी नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है.
And eventually what happened as a result of this teaching, it became known and the non-believers, they understood that this is how the Muslims are, and they pray and they do these things, and it became something normal for them.
यहां पर आप देखेंगे कि अपने हालात में चूंकि अक्सर मुसलमान अपना आइडेंटिफिकेशन हाइड करते हैं, तो जो कोई आदमी जरा ऐसे अपीरियंस में होता है कि जिसमें जाना पहचाना जाता है, तो सारे उसको घूरते हैं. घूरते क्यों हैं? इसलिए घूरते हैं कि वो एक अननोन पर्सन है, यानी अजनबी आदमी है बिल्कुल. अगर इतने मुसलमान फ्लोरिडा में मिसाल के तौर पर हैं, सारे लोगों के बारे में लोग ये देखते रहेंगे रात दिन, तो फिर उनके लिए कोई अजनबीयत बाकी नहीं रहेगी. ये सिर्फ किसी एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है. सिर्फ मुल्क की बात नहीं है, पूरे आलम की बात है.
So he says here it is the same thing. You see, majority of the Muslims, they hide their identity, right? And the few who show their identity or the way they dress or the way they are, then people look at them and people stare at them and people give them looks, because there is very few who are like this. So imagine if all the Muslims of Florida were to practice their deen and show their deen to the people, then it will not be something uncommon or something strange. And this is not just limited to your state, but this is for the whole country and the whole mankind.
अजनबियों में रहने का तरीका ही ये है.
To live amongst the non-Muslims and to live amongst the people who are not familiar with the deen, this is the way it is done.
और जिस जगह के मुसलमानों ने डरकर अपने को छुपाया, वो चंद सालों के बाद मुर्तद हो गए.
And the places of observation has shown and experience has shown that places where the believers were afraid and they lived and they suppressed their activities and they didn't live as Muslims, then eventually they left Islam.
इसलिए कि इस्लाम को पकड़ के रखने वाली चीज थी नहीं कोई उनके पास. गफलत बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया.
Because they had nothing that would connect them with deen. There was nothing that was holding them or attaching them to deen. So slowly, slowly, their neglectfulness increased and they left Islam.
ऐसी ऐसी जगह मौजूद है दुनिया के अंदर के जहां के 70% मुसलमान मुर्तद हो गया है.
There are places on the face of the earth that there have been Muslims, not only majority, but up to 70%, and they have turned away from.
ये मतलब ये नहीं था कि उनको कुरान याद नहीं था. ان کو حدیث ان کو حدیث نہیں معلوم تھی یا ان کے عقیدے خراب تھے یا ان کے پاس توحید نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خوف کے اندر آ کر اپنے کو ایسا ہائٹ کیا ہائٹ کیا ہائٹ کیا فنش ہو گیا.
So because of the fear overcame them and they kept hiding their actions and their ways and their things slowly, slowly, slowly until they completely.
اس لیے اسلام میں سب سے پہلے تعلیم صرف اللہ سے ڈرنے کی ہوتی ہے.
So this is why the very first teaching in deen is to have fear only of Allah.
اور دنیا کی بے سبادی کی ہوتی ہے کہ یہاں کسی کا رسپیکٹ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں.
And to have this understanding that whatever is here will finish, to have respect or to not. In دنیا it's temporary.
اس لیے اس بات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان دین کی طرف متوجہ ہوں.
So this is why this effort needs to be made that how believers and Muslims can come back towards
me. اور ہم بھی اس کی طرف کامل متوجہ ہوں پورے ہو جائیں.
And ourselves that we also come towards deen in a greater level and complete.
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے آؤ.
Allah SWT has mentioned the Quran, O you who believe, enter Islam in its totality.
تو اس لیے ہمیں اپنوں میں بھی محنت کرنا ہے.
So inside the Muslims we also have to make
up. اور ہمیں دوسروں کو بھی بہت ہی شفقت سے محبت سے بتانا سمجھانا ہے.
And others, the non-believers also with wisdom, with love and wisdom we have to convey to them the message of deen.
اور دین کی محنت ایسا کرنا ہے کہ عورتوں میں مردوں میں بچوں میں بڑوں میں سب میں دین اور دین کا عمل دونوں زندہ ہو جائیں.
So effort has to be made in a way that the kids, the women, the men, all over in the whole society, deen and the effort of deen comes alive.
جہاں پر بھی مسلمان دین کی محنت کر رہا ہو, دینی تعلیم ہو رہی ہو, دینی تربیت ہو رہی ہو اور ہماری ریچ میں وہ ہے, تو ہمیں اس کی مدد کرنا ہے تاکہ ہم اس میں شریک ہو جائیں.
So wherever the Muslims are making effort to come closer to deen and the teaching and the education system is being established, it is our responsibility that we should be of help to these.
اور جگہ جگہ ایسے انسٹیٹیوٹس بنانا ہے جس میں ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت.
And these kind of institutions must be established in various lands where the kids, the children of Muslims, the boys and the girls, both are taught the deen and the correct upbringing is done.
100% مسلمان کا بچہ اور بچی یہ پہلے دین کے علم سے واقف ہو, دین کے عمل کا عادی ہو.
100% boys and girls of Muslims, the kids of Muslims should be aware of the knowledge of deen and come on to the practice of deen.
کیونکہ یہی کل کے مرد ہیں, یہی کل کی عورتیں ہیں بڑی.
Because tomorrow these are the ones who will be the men and the women of
deen. اس لیے میرے دوستو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہاں پر اور محنت اسٹیبلش کریں.
So this is why it is my humble request to you as well that you make more effort here and establish things here.
مجھے بڑا عجیب سا لگا اس مسجد میں نماز پڑھ کے کہ مسجد کا نام تو دارالعلوم مسجد ہے لیکن خود اس میں دارالعلوم نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
So I felt very strange praying here that the name of the masjid is Darulum but there is no such thing as dissemination of knowledge.
حالانکہ مسلمان تو بہت رہتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس بچے بھی ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں.
And obviously there is a lot of Muslims around and there are kids.
اور لاکھوں مسلمان اور ان کے بچے میرے دوستو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں.
And looking at nationally throughout the land there are hundreds of thousands of Muslims and their children are with them all over the land.
ان سب پہ محنت کی سوچ رکھنا ہے.
So we have to think and make effort in all of them.
ان سب کی محنت میں حصہ لینا ہے.
And we have to make effort and we want to take part in that.
اور دین کے علم کو میرے دوستو سیکھنے سکھانے کی اہمیت کو سمجھنا ہے.
And we must understand the importance of teaching and learning the knowledge of deen.
دین کے علم کے محفوظ رکھنے کا مطلب ہے وحی محفوظ رہتی ہے اس سے اور وحی کا علم اویلیبل رہتا ہے کامن ہر ایک کے لیے.
To protect the deen, the knowledge of deen, this is the protection of wahi, revelation. And the knowledge of revelation will be intact through these means.
اور جو وحی کا علم جو زندہ رہتا ہے وہ علماء سے رہتا ہے, وہ مفتیوں سے رہتا ہے, وہ محققین سے رہتا ہے, وہ مفسرین سے رہتا ہے. کیونکہ پوری شریعت کے احکام, فقہ کے, نکاح کے, شادی بیاہ کے, بزنس کے اور عقائد کے اور تمام جو جتنے معاملات معاشرت سارے مسائل احکام جو ہوتے ہیں وہ مطلب ہے وحی کے علم سے. وحی کے علم سے مراد ناظرہ خانی نہیں ہے, وہ جو چیز زندہ رہتی ہے کمپلیٹلی وہ علماء سے رہتی ہے.
So what is meant by knowledge of revelation? It is not just that people come and they read and they learn how to read Quran and that's it. No, this is something that is kept alive through scholars and through the higher level of scholars and those who are doing further research, and they are dwelling into the sciences of Quran, all of this, because there are many types of knowledge, and all of these knowledges, all of these branches of knowledge must remain alive.
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باب علم کا سیکھنا, ایک بات چاہے اس پر عمل ہو رہا ہو اس وقت میں یا نہ ہو رہا ہو, ہزار رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. کوئی آدمی ایک باب سیکھ لے, صرف ایک بات سیکھ لے.
دس از ایگزیکٹلی وائی ٹو ایمفیسائز دس, پروفیٹ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین ٹو اس دیٹ ٹو لرن ون چیپٹر آف دین, ویدر اٹ از ان پریکٹس ایٹ دیٹ ٹائم اور ناٹ, but just to learn it is better than reading 1000 rakat of salah.
To is wajah se ki usse wo hukm Allah ka wo available rahega, ki jo amal karna chah raha hai usko mil to jayega wo.
So this way that obedience and that order of Allah will stay alive for the one who wants to practice, the knowledge will be available.
To ab andaaza kijiye ki agar kahin sainkdon log pad rahe hain to sainkdon baab log ilm hasil kar rahe hain.
So imagine if there's a place where there are many people who are studying, then there are numerous and multitude of chapters of knowledge they are learning.
Isiliye jab koi aadmi Quran ka aur hadith ka alim ho jata hai to uski fazilat bayan ki gayi khas.
This is why when a person becomes an alim of deen, a scholar of deen, then his special virtues have been mentioned.
Huzur ne farmaya ke fazlul alimi ala al abidi ka fazli ala adnakum, alim ki fazilat ghair alim par jabki wo deendar ho. غیر دیندار کی بات نہیں ہو رہی, العابد دیندار آدمی پر, عالم کی فضیلت دیندار آدمی پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت یعنی حضور کی فضیلت کسی بھی ادنا امتی پر.
To explain this and to illustrate this, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has explained that an عالم,
فضل العالم, عالم کی فضیلت,
the difference between an عالم and a non-عالم, a common person, an عالم who is religious and is practicing, right, the difference between two of them is like the difference between me and any of you.
ye kyun, ye isliye ki us wahi ke ilm ko zinda rakhne wala jo hai wo alim hoga.
Because the one who will keep the knowledge of revelation alive will be that alim.
isliye mere dosto iski mehnat karo.
So this is why make effort and establish this effort.
jo log jab karte hain masroofiyat mein hain wo Allah ke raste mein nikle, jamaaton mein jaye.
Those who are busy with their school and work and stuff, they should spare some time to go out in the
public. Kisi ko Allah ne mauka diya hai to wo badabta institute se rabta karke usko alim ka course kare.
And those who have the opportunity, they should enroll in a institute of knowledge and become an alim, become a scholar.
Aur jin bachiyon aur bachchon ko hum alim bana sakte ho to jitne zyada yahan par product kiye jayenge alim aur alimat, utne is mulk mein musalmanon ki hifazat ka samaan hoga.
And the more we can produce from the children of believers, the more alim scholars we can produce, the more protection for our deen will be in this country.
Puri duniya ki, puri is mulk ke pure musalman bahut maldar ho jaye, usse unka deen bachne wala nahi hai.
If all the Muslims of this country become very very rich, this will not guarantee the safety of anyone's deen.
Politics mein unka hissa ho jaye, unka deen bachne wala nahi hai.
If the Muslims come on top level politics, this will not guarantee the safety.
Usme duniya ka education sab mein aam ho jaye, sab educated ho jaye, unka deen bachne wala nahi hai.
The secular education, if that becomes common and every single Muslims become very educated, this will also not guarantee the safety of their deen.
Jitne hafiz banenge, jitne alim banenge, jitne mufti banenge, utna deen bachega.
The more who memorize Quran, the more who learn and understand and learn the sciences of Quran, become scholars and become muftis, that's how much deen will remain alive.
isliye jahan ye mehnatein ho rahi hain mere dosto, unki hausla afzai karna hamara kaam hai.
So this is why wherever the effort is being done, the institutions are established, we must support and encourage them.
aur usme hum agar hissa lete hain to Allah pak hamare sawab mein unka pura amal shamil kar deta hai.
And if we physically help them, and if you are able to help them, then the full reward Allah also grants us.
ek bacche ko hafiz bana diya to jab tak wo Quran padhta rahega aap usko sawab milta rahega.
Imagine a child who enrolls and we help him through the whole education and memorizing of Quran, then all the good that he does after that
کسی کو ہم نے عالم بنا دیا تو جتنے مسائل لوگوں کو بتائے گا باب علم کے باب بتاتا جائے گا اتنے کا پورے کا ثواب ہم کو ہوگا. ہم عالم نہیں ہوں گے لیکن عالم سے کم نہیں ہوں گے آخرت میں, حافظ نہیں ہوں گے لیکن حافظ سے کم نہیں ہوں گے آخرت میں ثواب کے اعتبار سے, مفتی نہیں ہوں گے لیکن مفتی سے کم نہیں ہوں گے ثواب میں. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اگر تم سپورٹ کرو گے تو تمہارے اکاؤنٹ میں وہ سب کچھ آ جائے گا جو دوسرا تمہاری سپورٹ سے کر رہا ہے.
If we support and sustain a child become a scholar of deen, then imagine all the knowledge that he teaches throughout his life, you will be getting full reward in that. And you will not be an alim, but on the day of judgment, you will be equal in reward to them. This is the system Allah subhanahu wa ta'ala has made, that you cannot become, but you can still sustain and support and sponsor, and you will get the same reward.
اس لیے یہاں تک تو بات کا وہ حصہ تھا جو سب پہ اپلائی ہوتا ہے, اور ایک بات کا وہ حصہ ہے جس کی ہم ریکویسٹ آپ سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت محنت ہم کر رہے ہیں اس میں آپ ہمارے سپورٹر بن جائیں.
So up until now the talk and the speech was something that applies to every single person. Now the second part is that we wish that in our project and the effort that we are already making that you help us and you become a sponsor.
ہم بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں, بچوں کو بھی بچیوں کو بھی.
So in our institute we are there are boys and girls both who are becoming who are memorizing Quran.
اور ان کو عالم اور عالمہ بنا رہے ہیں, لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی. اللہ کے شکر سے پورا بخاری شریف, سیاہ ستہ, فقہ, اصول فقہ, تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, پورے 6 سال کا کورس ہے وہ پڑھاتے ہیں.
And the bigger kids who are interested in further knowledge to become scholars of deen and to learn the principles of fiqh and the tafsir and all these different sizes of Quran, they are also being taught and boys and girls both are becoming scholars of deen.
آپ کے خوشی کے لیے عرض کر دیتے ہیں کہ ہمارے شکاگو میں 100 سے زیادہ خواتین عالمہ ہو گئی.
So not to show off but just so that you become happy also, we want to share this with you that in our Chicago, in our institute, 100, more than 100 sisters have become scholars of deen.
اور 20-25 کے قریب عالم بن گئے مرد آدمی,
20-25 males have become scholars.
اور 50 سے زیادہ حافظ بن گئے.
And more than 50 have completed memorization.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکول بھی ہم اکیڈمک لین سے, ریگولر تعلیم کے لین سے کرتے ہیں, ٹوٹلی ان اسلامک انوائرمنٹ کے اندر.
And regular academics are also being in a fully Islamic environment.
اور اس کے اندر ماشاءاللہ سبجیکٹ, 9 سبجیکٹ ہم نے اسلام کے بھی رکھے ہوئے ہیں ریگولر تعلیم کے ساتھ.
So in addition to academics, we have 9 subjects for Islamic studies as well.
اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک کے طور پر, امت کی رہبری رہنمائی کے طور پر, اللہ کی توفیق سے ہم ذبیحہ سپروائزری کا کام کرتے ہیں.
And through our institution as a social work to help and to for the ease and benefit of the society, we also have supervisory committees who go to different slaughterhouses and observe and make sure everything is done correctly.
فتوے دیتے ہیں.
And also issuing of verdicts.
Counseling کرتے ہیں. کاؤنسلنگ کرتے ہیں.
کاؤنسلنگ آف ڈفرنٹ ایشوز,
میاں بیوی کے جھگڑے چکانا, حتی الامکان شادی ٹوٹنے سے بچانا, ان کو حق کی تلقین کرنا, سمجھانا. اللہ کے شکر سے 50 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ شادی ٹوٹنے سے بچ گئی.
Couples come to us for counseling and sometimes they are on the verge of divorce, but through counseling and through the help of Allah we have been able to save so many couples from divorce.
اور یہ ساری سروسز فری دیتے ہیں.
And all these services we do not have a charge.
حتیٰ کہ ذبیحہ سپروائزری کی بھی سروس فری دیتے ہیں.
Even the supervisory committee and the people who we have who are inspectors for the slaughterhouses, even that is a free service.
تو اس لیے بس آپ سے سپورٹ مانگتے ہیں کہ یہ امت کا کام ہے, امت سپورٹ کرے گی تو انشاءاللہ سہولت سے چلتا رہے گا.
And this is for the sake of the ummah, so we want you to take part in it, so this way it will stay and survive.
اس طریقے سے ہم اس ملک میں دین کو لے کر جینے والے رہیں, ایک اچھے سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی رہیں.
So we become not only good citizens, we need to become good Muslims, and this is how we are established.
اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے.
And all of this must be only done for the sake.
اور ہمارے آنے والی جنریشن کی حفاظت وہ سے.
And for the protection of our generations to come.
اس لیے ہم سب کا اس میں حصہ پڑنا ضروری ہے.
So each one of us must take part in this.
اس لیے ہر کوئی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لے.
So everyone at your capacity to some level take some part.
کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے.
There is no such thing as
جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑا حصہ لے, جس کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ حصہ لے. اللہ کے یہاں چھوٹا تھوڑا بھی بہت ہے.
In the esteem of Allah, even this little bit of a person can be counted as Allah.
और बहुत भी थोड़ा है.
Anyone, if someone gives Allah, this means.
अगर थोड़ा भी कबूल हो जाए वो बहुत हो जाता है.
Even if a little bit is accepted by Allah, then this.
इसलिए हमारी जान से हमारे माल से अल्लाह के दीन की नुसरत जरूरी है.
So through our physical abilities and through our financial assistance, the help of Allah is required.
नुसरत यह अल्लाह का हक है हम पर.
For us to help the deen of Allah, this is the right of Allah upon us.
और ये अल्लाह के नबी का हक है हम पर.
And this is the right of the Prophet of Allah upon us.
जैसे माँ बाप का हक होता है.
Like parents have.
जैसे 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 बीवी का हक होता है. जैसे बच्चों का हक होता है. वैसे अल्लाह का अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह के नबी के हुकूक हैं. उनके उनके हुकूक में से एक ये भी है कि उनकी नुसरत की जाए. वो ये है कि दीन के जो काम दीन फैलने से मुताल्लिक हो रहे हैं उसमें भी अपनी जान माल का हिस्सा डालो.
So whatever efforts of deen that are taking place to spread deen, we should physically and financially become part of that.
Allah Taala mujhe aur aapko sabko amal ki taufeeq ata farmaye.
May Allah give us the taufeeq and the ability to bring this into practice.
Maaf karna agar thodi si taakhir ho gayi, kuch translation mein thodi der ho jati hai.
So I apologize for taking too long because of translation also it takes longer.
Magar phir bhi koshish ki hai ki jaldi ho jaye kyunki namaz hi apne baad der se hui na.
But we still try to restrict our time.
रात लंबी है इंशाल्लाह इतने ज्यादा आपको जहमत नहीं होगी.
तो
हमारे साथी आरिफ इकबाल जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार हैं, माशाल्लाह इंजीनियर हैं, उन्होंने दीन की खिदमत के लिए डेल्फाई की नौकरी छोड़ के इसमें अपने आप को ज्वाइन कर लिया शरिया बोर्ड के काम में. वो तशरीफ फरमाएं, इंशाल्लाह जो हेल्प आपसे हो सकती है वो जरूर करते हुए जाएं और बाद में भी हिस्सा लेते रहें, लोगों को मुतवज्जे करें.
Brother Arif, who is sitting in the back, he's an engineer, he's an IT person, but he's helping us in our project, and he has quit his job to assist us in our IT department. So he's here with us, and inshallah, whoever has any questions or anything to give and take, he's available, and he has a forms also.
दुआ कर लीजिए. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.